बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़। सामिन, आपका मेज़बान गुलशन नकवी आज की दूसरी मजलिस की नशियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। हमारी इस वक्त की नशियात का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक और उसके तर्जमे से हुआ। आज सूरह आराफ की आयत नंबर 158 की तिलावत की कारी जनाब अली अरबाबी ने, और थोड़ी देर के बाद हम आलमी खबरें आपकी खिदमत में पेश करेंगे। खबरों के बाद समात फरमाइएगा नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात के बाद तारीखी मालूमात पर मबनी प्रोग्राम यादों के छरोके आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा, और इस प्रोग्राम के बाद आप सुनेंगे अशराए फजर की मुनासबत से तरतीब दिया हुआ हमारा खसूसी सिलसिलेवार प्रोग्राम। اور اس کے بعد اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت آپ سماعت فرمائیں گے. آئینۂ صحافت کے بعد آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستان آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اور گھر اور گھرانہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامن یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. تو قبل اس کے کہ ہم عالمی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجئے. ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں. شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں. سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehar.tv.ir. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ہم ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے امن کے لیے دو قدم آگے بڑھنے کا اعلان کیا ہے. دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا دھرنا بدستور جاری ہے. اور یورپی ٹرائیکا، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد شروع کرنے کے بدلے ایران کے اقتصادی مفادات پورے کرنے کی پیشکش کی ہے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے امن کے لیے دو قدم آگے بڑھنے کا اعلان کیا ہے. پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق عمران خان نے یوم یکجہتی کشمیر سے متعلق اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ امن کے لیے دو قدم آگے بڑھنے پر تیار ہیں. انہوں نے اسی کے ساتھ اعلان کیا کہ پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ان کے ساتھ رہے گا. انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو ہم دو قدم آگے بڑھائیں گے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ امن و استحکام کے لیے ان کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان 7 عشرے سے کشمیریوں کی جدوجہد کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ناکام رہا ہے. انہوں نے کہا کہ کشمیری نوجوان تحریک آزادی کو آگے بڑھائے ہوئے ہیں. دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا دھرنا بدستور جاری ہے. ہندوستان میں دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاجی دھرنا بدستور جاری ہے. اس دوران کسان رہنماؤں نے 6 فروری کو 12 بجے سے 3 بجے تک چکا جام کی کال دی ہے. غازی پور سرحد پر آل انڈیا کسان یونین کے رہنما راکیش ٹکیٹ نے کہا ہے کہ 6 فروری کو کسان ملک بھر میں راستوں پر بیٹھیں گے اور آنے جانے والوں کو بتائیں گے کہ ان کی تحریک کا مقصد کیا ہے. انہوں نے اسی کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ جب تک تینوں کسان مخالف قوانین واپس نہیں لیے جاتے ان کی تحریک جاری رہے گی. اسی کے ساتھ کسانوں کے دھرنے سے 4 کلومیٹر دوری پر ہی لوگوں کو روکا جا رہا ہے. دہلی پولیس نے کسانوں کو دہلی میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ان کے راستے میں سخت ترین رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں. کانگریس پارٹی نے مرکزی حکومت کی پالیسی پر سخت تنقید کی ہے. کانگریس پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اور سابق صدر راہل گاندھی نے دہلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ہندوستان اس وقت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت ہندوستان میں لیڈرشپ کا فقدان ہے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت سرحدوں پر چینی افواج کی جارحانہ کاروائیوں کو روکنے میں پوری طرح ناکام ہے۔ راہل گاندھی نے بجٹ کو 1% سرمایہ داروں کے فائدے میں قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم مودی کو کسانوں کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کو 1% کے مفاد کے بجائے پورے ملک کے مفاد کا تحفظ کرنا چاہیے۔ ہندوستان کی حکومت نے ایران کے ساتھ تعاون اور سمجھوتے کی بنیاد پر چابہار بندرگاہ کی توسیع کے لیے 1,36,98,000 ڈالر کا بجٹ مخصوص کیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے ایران کی چابہار بندرگاہ میں اپنے ملک کی سرمایہ کاری پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان کی حکومت نے اس سلسلے میں مالی سال 2021-22 کے بجٹ میں 1 ارب ہندوستانی روپے یعنی 1,36,98,000 ڈالر کا بجٹ مخصوص کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان چابہار زاہدان ریلوے لائن کے توسیعی منصوبے میں بھی ایران کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ اس سے قبل کے مالی سال کے بجٹ میں ہندوستان کی حکومت نے چابہار بندرگاہ کی توسیع کے لیے 45 کروڑ روپے کا بجٹ مخصوص کیا تھا۔ 2016 میں ایران، ہندوستان اور افغانستان نے شمال جنوب کوریڈور کے قیام کے لیے 1 سے 4 فریقی معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس میں ہندوستان کی جانب سے ایران کی چابہار بندرگاہ کی توسیع میں سرمایہ کاری شامل ہے۔ ہندوستان کی حکومت نے اس سے فریقی سمجھوتے کے تحت ایران کی چابہار بندرگاہ میں 50 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری اور سڑکیں اور ریلوے لائن بچھانے کے شعبے میں 1.5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے فریقی پروجیکٹ کی تکمیل ان تینوں ملکوں میں اقتصادی بندھن مضبوط اور مستحکم ہونے کے علاوہ ایران، ہندوستان اور افغانستان کے درمیان سیاسی سیکیورٹی تعلقات کے زیادہ سے زیادہ فروغ پانے کا بھی باعث بنے گی۔ یورپی ٹرائیکا، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد شروع کرنے کے بدلے ایران کے اقتصادی مفادات پورے کرنے کی پیشکش کی ہے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے مغربی سفارتی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایران کو پیشکش کی ہے کہ وہ اقتصادی مفادات کی تکمیل کے بدلے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد پھر سے شروع کر دے۔ نیوز ایجنسی نے اسے 1 گھنٹہ قبل 4 مختلف ذرائع کے حوالے سے خبر دی تھی کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزراء خارجہ ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے کو پھر سے زندہ کرنے کے بارے میں بات چیت کرنے والے ہیں۔ یہ خبر قومی سلامتی کے امریکی مشیر جیک سالیوان کے اس بیان کے چند گھنٹے بعد سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے ساتھ ایٹمی معاہدے کے حوالے سے متفقہ موقف تک پہنچنے کے لیے صلاح و مشورے کر رہی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے بعض عہدیداروں نے چند روز کے دوران بارہا اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے میں واپسی چاہتا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2018 میں ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے سے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ نئی امریکی حکومت نے ایٹمی معاہدے میں واپسی کی خواہش تو ظاہر کی ہے، لیکن اس جانب کوئی اشارہ نہیں کیا کہ وہ کس طرح سے ایٹمی معاہدے میں واپس آئے گی۔ اگرچہ یہ امریکہ ہی تھا جس نے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کی اور سلامتی کونسل سے توثیق شدہ عالمی معاہدے سے الگ ہو گیا تھا، لیکن بائیڈن انتظامیہ کے عہدیدار اشاروں اور کناؤں میں یہ بات کر چکے ہیں کہ اس معاہدے میں امریکہ کی واپسی ایران کی جانب سے ایٹمی معاہدے کے تحت اپنے وعدوں پر دوبارہ عمل درآمد سے مشروط ہے۔ ایران پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ تہران نے امریکہ کی جانب سے وعدہ خلافی اور معاہدے سے نکل جانے کی وجہ سے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی سطح میں کمی کی تھی، لہذا اس کی واپسی کا عمل پابندیوں کے عملی طور پر ختم ہو جانے کی صورت میں ممکن ہوگا۔ اسی دوران فرانسیسی صدر امانوئل میکرون نے ایک تھنک ٹینک سے خطاب کرتے ہوئے ایٹمی معاملے میں سچے اور وعدے کے پابند ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ میکرون کا کہنا تھا کہ وہ امریکہ کی جانب سے ڈائیلاگ میں شامل ہونے کے کسی بھی اقدام کی حمایت کریں گے اور اس کے لیے جو بھی ان کے بس میں ہوا انجام دیں گے۔ فرانسیسی صدر نے یہ دعویٰ ایسے وقت میں کیا جب سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکی معاہدے سے علیحدگی کے بعد ان کی حکومت ایران کے لیے بنائے گئے محدود مالیاتی نظام انسٹیکس پر عمل درآمد کرنے پر بھی قادر نہیں تھی۔ عراقی عوامی رضاکار فورسا لحشت شابی نے جمعرات کی رات مشرقی صوبے دیالہ میں داعش دہشت گرد گروہ کے خفیہ ٹھکانوں پر شدید حملہ کیا ہے۔ عراق کے صابرین ٹی وی چینل نے اعلان کیا ہے کہ عراقی عوامی رضاکار فورس الحشت شابی کے بدر و سواتر سے معروف فرسٹ بریگیڈ کے میزائل یونٹ نے مشرقی صوبے دیالہ میں نفت خانہ نامی علاقے میں داعش دہشت گرد عناصر کے خفیہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ صابرین نیوز چینل نے کے اعلان کے مطابق اس میزائل حملے میں کئی داعشی دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ دریاسنا عراقی عوامی رضاکار فورس الحشد شابی نے مغربی عراقی صوبے المبار میں داعش دہشت گرد گروہ کے ایک سرغنہ کو ہلاک کر دیا ہے۔ عراق میں داعش دہشت گرد گروہ کی شکست کے اعلان کے باوجود اس گروہ کے کچھ عناصر عراق کے مختلف علاقوں میں روپوش ہیں، جو موقع ملنے پر کبھی بھی دہشت گردانہ حملہ کر کے عراقی عوام میں خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ داعش دہشت گرد گروہ نے 2015 میں امریکہ اور اس کے مغربی نیز عرب اتحادی ملکوں میں جملہ سعودی عرب کی مالی و فوجی مدد و حمایت سے عراق پر حملہ کر کے اس ملک کے بیشتر شمالی و مغربی علاقوں پر قبضہ اور ان علاقوں میں تاریخ کے وحشیانہ ترین جرائم کا ارتکاب کیا تھا، جس کے بعد عراقی حکومت نے ایران سے دہشت گردوں کے خلاف مہم میں مدد و حمایت کی درخواست کی اور ان دہشت گردوں کے مقابلے میں کامیابی حاصل کی۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن اور عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے یمن کے خلاف جنگ و جارحیت کی حمایت بند کرنے پر مبنی امریکی صدر کے دعوے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ یمنی عوام ایسی باتوں سے کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن اور عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد علی الحوثی نے جمعرات کی رات ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کسی بھی ایسے اقدام پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی کہ جس کے تحت یمنی عوام کا محاصرہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جی سالیوان نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے یمن کے خلاف جنگی کارروائیوں کی حمایت بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یمن کی سالویشن حکومت کے مذاکرات کار محمد عبدالسلام نے کہا ہے کہ یمنی عوام کو جنگ و جارحیت کا نشانہ بنانا اور ان کے محاصرے کا فیصلہ ان کی استقامت و جارحین کے مقابلے میں عزم و ارادے کے نتیجے میں شکست سے دوچار ہوا ہے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے سعودی اتحاد کی جارحیت کے مقابلے میں اپنے ملک کی دفاعی میزائلی توانائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یمن کے میزائل یمنی عوام کے دفاع کے لیے بہت ضروری ہیں۔ انہوں نے یمنی عوام کا محاصرہ مکمل طور پر ختم کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ یمن کے المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد یمن کی آئل مصنوعات کی منتقلی میں مسلسل رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، جس سے اس ملک کے عوام پر نہایت منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں اور اس ملک میں انسانی المیے پر منتج ہوئی ہے۔ صہیونی فوجی نے فائرنگ کر کے ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق غرب اردن کے علاقے رام اللہ میں قائم غیر قانونی صہیونی بستی افرائیم میں تعینات ایک اسرائیلی سیکیورٹی گارڈ نے قریب سے گزرنے والے فلسطینی نوجوان کو بلا اشتعال فائرنگ کا نشانہ بنایا، جس سے وہ موقع پر ہی شہید ہو گیا۔ صہیونی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ فلسطینی نوجوان افرائیم کالونی کے ایک گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا، جہاں اس کی چند دوسرے صہیونیوں سے ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ صہیونی فوج نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ مذکورہ فلسطینی نوجوان علاقے میں مزاحمتی کارروائی کی غرض سے داخل ہوا تھا۔ صہیونی فوجی آئے دن اپنے توسیع پسندانہ مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے بے بنیاد بہانوں سے فلسطینیوں کو گرفتار یا انہیں فائرنگ کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکی وزارت انصاف نے دائیں بازو کے انتہا پسندوں سے معروف اپنے ملک کے سابق صدر کے طرفداروں کے ایک گروہ کو امریکی کانگریس پر حملے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ امریکی وزارت قانون نے پراؤڈ بوائز کے نام سے دائیں بازو کے انتہا پسندوں کے ایک گروہ کے اراکین کو کانگریس پر حملے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اس گروہ کا تعلق دائیں بازو کے انتہا پسندوں سے ہے اور یہ گروہ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کے سخت حامیوں میں سے ہے، جو 2016 سے اب تک پرتشدد اقدامات بھی انجام دیتا رہا ہے۔ اس انتہا پسند گروہ کے اراکین نے امریکہ کی مختلف ریاستوں میں شاخیں پھیلا رکھی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نُور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خانن دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خانن۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 17 بہمن، 22 جمادی الثانی اور 5 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس جمادی الثانی سن 391 ہجری قمری کو 4 صدی ہجری قمری کے مسلمان شاعر ابن حجاج نے بغداد میں وفات پائی۔ ابن حجاج نوجوانی سے ہی شعر و شاعری کی طرف مائل ہوئے اور اس دور کے مشہور شاعر مہلبی کی صحبت اختیار کی۔ ابن حجاج کی جملہ تخلیقات میں ان کے دیوان کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے جو 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس دیوان کا ایک نسخہ بغداد کے کتب خانے میں، جبکہ اس کے کچھ حصے دنیا کے مختلف ممالک میں محفوظ ہیں۔ May 5, 1814 کو قرون وسطی میں یورپ کے طاقتور بادشاہ شارلی مین یا چارلز دی گریٹ کا انتقال ہوا۔ وہ 742 میں فرانس میں پیدا ہوئے تھے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد وہ اپنے بھائی کے ساتھ مشترکہ طور پر تخت حکومت پر بیٹھے، اور اپنے بھائی کی وفات کے بعد 771 میں اکیلے بادشاہ بن گئے۔ انہوں نے اپنی حریف اقوام کو کچلنا اور اپنی سلطنت کو توسیع دینا شروع کر دیا۔ شارلی مین نے یورپ کے اکثر علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ یورپ کے پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے پوپ لیو سیوم سے تاج شاہی وصول کیا، اور اس طرح بادشاہ کو روحانی مقام و مرتبہ حاصل ہوا۔ اس کے باوجود شارلی مین نے اپنی طاقت کے تحفظ اور اپنی سلطنت میں اضافے کے لیے داخلی مخالفین اور قرب و جوار کے علاقے کے لوگوں کو سختی سے سرکوب کیا۔ May 5, 1881 کو اسکاٹ لینڈ کے مشہور فلسفی اور تاریخ داں تھامس کارلائل کا انتقال ہوا۔ وہ 1795 میں ایک دیہی خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے جرمن اور عربی زبان میں مہارت حاصل کی۔ کارلائل نے اسلامی ملکوں کے متعدد سفر کیے، جن کے دوران اسلامی تمدن و ثقافت سے واقفیت حاصل کی۔ وہ قرآن کریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن قلب ہستی کی آواز ہے جو لوگوں کو سننی چاہیے۔ اگر انہوں نے اس کلام پر توجہ نہ دی تو پھر کوئی دوسرا کلام اس قابل نہیں ہے جس پر توجہ دی جائے۔ یہ شہر آفاق فلسفی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ خدا نے اس عظیم انسان کو علم و حکمت عطا کی تھی۔ وہ گہری بصیرت، پراثر نگاہ اور عظیم روح کے مالک اور جاہ طلبی سے دور تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہستیوں میں سے تھے جنہیں خدا نے مخلص قرار دیا ہے۔ کارلائل کی متعدد اہم کتابوں میں انقلاب فرانس اور ماضی اور حال کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ May 13, 1357 ہجری شمسی کو ایران میں انقلابی عبوری حکومت کے تشکیل دیے جانے کے اعلان کے بعد ایران کے لاکھوں مسلمان عوام نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس انقلابی فیصلے کی حمایت کا اظہار کرنے کے لیے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے۔ اس دن ایران کے عوام نے سڑکوں پر اجتماع کر کے شاہ کے پٹھو بختیار کی حکومت کی سرنگونی کا مطالبہ کیا۔ اسی دن امریکی جنرل ہائزر واپس امریکہ روانہ ہو گیا، جو پہلوی حکومت کی بقا کی خاطر خاص طور سے تہران آیا تھا، لیکن ایک مہینے تک شاہی جرنیلوں سے مل کر اسلامی انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے تگ و دو کرنے کے باوجود وہ اپنے مشن میں ناکام رہا۔ چنانچہ اس نے ایرانی عوام کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر خاموشی سے واپس چلے جانے میں اپنی عافیت سمجھی، اور اسلامی انقلاب کی کامیابی سے صرف 5 دن پہلے واپس امریکہ لوٹ گیا۔ May 13, 1366 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر رہبر انقلاب اسلامی کی اعلی مشاورتی کونسل کی حیثیت سے تشخیص مصلحت نظام کونسل کا قیام عمل میں آیا۔ اس حکومتی ادارے کا اصل کام ان اختلافات کو دور کرنا ہے جو بعض اوقات مجلس شورائے اسلامی اور آئین کی نگراں کونسل کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ یعنی مجلس شورائے اسلامی کے تمام بلوں کا جائزہ لینا اور اسلامی شریعت یا آئین کے منافی بلوں کو اصلاح کے لیے واپس پارلیمنٹ بھیجنا تشخیص مصلحت نظام کونسل کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر پارلیمنٹ اپنے بل کے صحیح ہونے پر اصرار کرے تو ایسی صورت میں تشخیص مصلحت نظام کونسل بل کا جائزہ لے کر اس بارے میں اپنی حتمی رائے کا اظہار کرتی ہے۔ تشخیص مصلحت نظام کونسل کے اراکین رہبر انقلاب اسلامی کی طرف سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ سترہ بہمن سن 1366 ہجری شمسی کو ایرانی محقق استاد ابراہیم میر فخرائی نے وفات پائی۔ وہ ایران کے شمالی شہر رشت میں پیدا ہوئے تھے۔ 16 سال کی عمر میں تعلیم کی غرض سے تہران آ گئے اور داخلی و بیرونی طاغوتی طاقتوں کے خلاف جنگل تحریک کے زمانے عروج پر واپس اپنے شہر چلے گئے، جہاں مرزا کوچی خان جنگلی سے آشنا ہوئے اور ان کے منشی قرار پائے۔ میر فخرائی جنگل تحریک کے سلسلے میں مرزا کوچی خان کے ساتھیوں اور دوستوں میں سے تھے۔ انہوں نے متعدد کتب تحریر کی، جن میں تاریخ ایران، سردار جنگل اور گیلان میں آئینی تحریک خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے عشرہ فجر کا خصوصی سلسلے وار پروگرام۔
عزیز سامعین، عشرہ فجر کی مناسبت سے سلسلے وار پروگرام لے کر حاضر ہیں گلشن نقوی اور ناہید انوری کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامعین، عشرہ فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کو، جیسا کہ آپ کو پتا ہے 42 سال گزر چکے ہیں، لیکن جب بھی ترقی اور پیش رفت کی بات آتی ہے اور جب بھی انقلاب کے اہداف و مقاصد کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو مردوں کے شانہ بشانہ عورتیں کھڑی نظر آتی ہیں، جو اپنی موجودگی سے یہ بتانا چاہتی ہیں کہ ایرانی عورتیں اب بھی اپنے عہد و پیمان پر قائم ہیں، تاکہ جو انقلاب ان کے سپوتوں کے خون سے سینچا گیا ہے وہ اپنی حتمی منزل تک پہنچے۔ ماہرین کے ذریعے ایران کی عالمی طاقت میں جو روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے اسلامی انقلاب کو جو عظمت حاصل ہو رہی ہے، تو ان ماہرین کے ساتھ خواتین بھی فعال نظر آتی ہیں۔ COVID-19 وبائی بیماری نے جب دیگر ممالک کی طرح ایران کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو ایرانی خواتین طبیب اور نرس کی شکل میں مریضوں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بعض خواتین نے تو اپنی شادی بھی ملتوی کرا دی، اور بعض اساتذہ نے اسپتال میں زیر علاج رہتے ہوئے بھی اپنے شاگردوں کو آن لائن درس دیا۔ ایرانی کورونا ویکسین بننے کے بعد محترمہ فاطمہ مخبر پہلی شخص تھیں جنہوں نے پہل کرتے ہوئے رضاکارانہ طور پر انسانی تجربے کے لیے یہ ویکسین لگوائی۔ علاوہ ازیں ہمارے ایک ایٹمی سائنسدان کو ان کے گھر والوں کے سامنے شہید کر دیا تو ان کی بہادر اہلیہ نے یہی آواز بلند کی کہ اس طرح کے حملے ہمیں اپنے اہداف و مقاصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے، اور میں اپنے خاوند کی راہ پر گامزن رہوں گی، نیز ان کے اہداف کو جاری رکھوں گی۔ پچھلے سال امریکہ نے ایرانی جنرل اور سردار محض استقامت قاسم سلیمانی کو شہید کر دیا، اس خام خیالی کے ساتھ کہ اس مرد میدان کو شہید کر کے اسلامی انقلاب کی راہ کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ لیکن شہادت کے موقع پر جنرل قاسم سلیمانی کی بیٹیوں زینب اور فاطمہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنے والد کا راستہ اختیار کریں گی، اور زینب نے انقلابی انداز میں جہاد اور استقامت کے راستے کو جاری رکھا۔ زینب شہید سلیمانی فاؤنڈیشن کی سربراہ بنی ہیں تاکہ اس عزیز شہید کی یاد کی پاسداری کرتے ہوئے شہیدوں کی راہ کو جاری رکھ سکیں۔
شہادت نے کیا ہے تجھ کو لافانی، طوفانی تھا شہادت نے کیا ہے تجھ کو لافانی،
شہید کی جو موت ہے
بابا کی حیات ہے،
شہید کی جو موت ہے
بابا کی حیات ہے،
تو کانٹا بن کے یوں دشمن کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا، تو کانٹا بن کے یوں دشمن کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا، پھر آنے وقت کی تو نے کبھی بھی بات نہ مانی، پھر آنے وقت کی تو نے کبھی بھی بات نہ مانی۔ اگر ایک مر گیا قاسم سلیمانی تو کیا غم ہے، اگر ایک مر گیا قاسم سلیمانی تو کیا غم ہے، خدا پیدا کرے گا اب کئی قاسم سلیمانی، خدا پیدا کرے گا اب کئی قاسم سلیمانی،
شہید کی جو موت ہے
بابا کی حیات ہے،
شہید کی جو موت ہے
بابا کی حیات ہے،
کیا برباد تو نے جب سے داعش کے ٹھکانوں کو، کیا برباد تو نے جب سے داعش کے ٹھکانوں کو، تیرے ایمان کی قوت ہر ایک مومن نے پہچانی، تیرے ایمان کی قوت ہر ایک مومن نے پہچانی۔
خواتین نے اسلامی انقلاب کی تحریک میں اور انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی ملک میں اسلامی نظام کی تشکیل میں بھرپور اور فعال کردار ادا کیا ہے۔ خواتین نے اپنے ایمان اور استقامت، آگہی اور ذمہ داریوں کو بیرونی دشمنوں اور ان کے ملکی ایجنٹوں کی سازشوں کے مقابل عروج کو پہنچایا، اور جہاں بھی ان کو ذمہ داری ملی اس کو پوری سنجیدگی کے ساتھ ادا کیا۔ خواتین نے معاشرے میں اپنی وسیع اور مؤثر شرکت کے ساتھ مختلف ثقافتی، سماجی، سیاسی اور اقتصادی سرگرمیوں کے ذریعے اسلامی انقلاب کا دفاع بھی کیا۔ ایرانی خواتین اسلامی انقلاب کے اہداف کو آگے بڑھانے میں ہمیشہ پیش پیش رہی ہیں۔ اسلامی تحریک میں عورتوں کی شرکت کی اہمیت کے پیش نظر ہی بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک کے قائد کی حیثیت سے تحریک میں عورتوں کے کردار اور ان کی اہمیت کو مختلف مواقع پر اجاگر کیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے پہلے مہینے میں ہی اپنے خطاب میں انقلاب کی کامیابی میں عورتوں کی موجودگی اور ان کے کردار پر روشنی ڈالی تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1979 میں مارچ کے شروع میں اپنے ایک خطاب میں عورتوں کو جد و جہد کی راہ میں پیش پیش رہنے والی بتایا تھا اور کہا تھا کہ آپ معزز خواتین نے ثابت کر دیا کہ آپ پہلی صفوں میں ہیں، آپ نے ثابت کر دیا کہ مردوں پر مقدم ہیں، مردوں نے آپ سے ترغیب حاصل کی ہے اور قوم کے مردوں نے بھی آپ محترم خواتین سے عبرت اور درس حاصل کیا ہے، آپ تحریک کی آگے والی صف میں ہیں۔
عزائش کے شہیدوں وفا کی تصویروں، تمہیں عزا کے اجالے سلام کہتے ہیں۔ عزائش کے شہیدوں تمہارا خون کبھی رائے گا نہیں ہوگا، تمہاری موت ہے معراج زندگی کے لیے، تمہارے جذبے ایثار نے یہ بتلایا، شعور چاہیے شبیر دوستی کے لیے، تمہیں حبیب کے جذبے سلام کہتے ہیں۔ عزائش کے شہیدوں۔
جی ہاں سامعین، اپنی سرزمین اور آئین کے دفاع میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے تاریخی کردار کی جڑیں اسلامی تہذیب و ثقافت میں پیوست ہیں اور صدر اسلام میں ان کے اصل نمونے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اگرچہ اسلام میں عورتوں پر جہاد واجب نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں تحریکوں اور جدوجہد میں شرکت نہیں کر سکتیں، بلکہ ضروری ہے کہ اپنے دین اور وطن کے دفاع اور حفاظت میں عورتوں کو مردوں کے ساتھ فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ صدر اسلام میں خدا نے جو حدود عورتوں کے لیے معین کی ہیں، ان کی پوری پاسداری کرتے ہوئے عورتوں نے اسلام کے دفاع میں ایک مفید اور کارآمد عنصر کی حیثیت سے اہم کردار ادا کیا۔
دین مبین اسلام کی نظر میں عورتوں کو مردوں کی ہی آزادی حاصل ہے تاکہ مختلف میدانوں میں اپنا کردار ادا کریں، اور اس فرق کے ساتھ کہ یہ آزادی اس طرح ہونی چاہیے کہ خواتین کی شخصیت، انسانی وقار اور عفت کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور ان کو سماجی خدمات کرنے سے نہ روکا جائے۔ ایران کے اسلامی انقلاب میں مختلف ثقافتی، علمی، سیاسی اور فوجی میدانوں میں عورتوں کی وسیع شرکت مسلمان خواتین کی توجہ کا باعث بنی ہے۔ بہت سی ایرانی خواتین نے ایک ماں اور ایک بیوی کی حیثیت سے جد و جہد کے سخت میدانوں میں بھرپور شرکت کرنے کی اپنے عزیزوں کو ترغیب دلائی ہے۔ بہت سی خواتین نے ملک کے خطرناک ترین سرحدی علاقوں میں مردوں کے ساتھ ڈاکٹر، نرس، امداد رساں وغیرہ کی حیثیت سے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ خواتین ایثار اور استقامت کا پیکر ہیں جنہوں نے اپنے آئین اور اپنے وطن کی سربلندی کو یقینی بنایا۔ ان خواتین نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا جیسی عظیم خواتین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جد و جہد کی راہ اختیار کی اور وطن کے دفاع میں بھرپور طریقے سے مردوں کا ساتھ دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی خواتین کی شہادت پسندی اور ایثار و قربانی کی بارہا ستائش کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نور ایمان ہے کہ آپ خواتین شہادت سے نہیں ڈرتی ہیں، ہمارے نوجوان اور مرد و زن شہادت کے لیے تیار ہیں۔
سامعین، طاغوتی حکومت کے خلاف پامفلیٹ وغیرہ تقسیم کرنا اور ریلیوں اور مظاہروں میں شرکت خواتین کی سیاسی سرگرمیوں کی علامت تھی، جس کی بنیاد پر عورتوں کو سیاسی میدان کا مجاہد کہا جا سکتا ہے۔ خواتین انسان ساز ہیں، اور اگر اقوام سے انسان ساز خواتین کو نکال دیا جائے تو اقوام شکست سے دوچار ہو جائیں گی۔ ایرانی خواتین نے حضرت زہرا اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تاسیس کرتے ہوئے طاغوتی حکومت کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ ڈٹ گئیں اور اپنے عزیزوں کو جنگی محاذوں کی طرف روانہ کر کے انقلاب اور نظام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ استقامتی محاذوں پر خواتین کی موجودگی اپنے فرزندوں اور اپنے شوہروں کی قوت و حوصلہ افزائی کا سبب بنی، تاکہ وہ انسانی اور قلبی سکون کے ساتھ شہادت کی طرف قدم بڑھائیں۔ ایران میں شہیدوں کی مائیں معاشرے کی حیات اور استحکام میں شہدا کے کردار کی شناخت جو ان کو حاصل تھی، اس کی بنیاد پر خدا سے عشق و لگاؤ سے سرشار دل کے ساتھ اس کی خوشنودی کی راہ میں قدم بڑھائے۔ یہ مائیں بلند ہمت اور ایمانی جذبے کی مالک تھیں، اور جب اپنے کسی عزیز کی شہادت کی خبر ان تک پہنچتی تھی تو پاک دل کے ساتھ خدا سے دعا کرتی تھیں کہ راہ حق میں ان کے ایثار کو قبول کرے۔ ایران پہ راہ کی مسلط کردہ 8 سالہ جنگ کے دوران ایک ماں کے 2 بیٹے شہید ہو گئے تھے، تو اس نے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے وطن کے دفاع کے لیے محاذ جنگ پر جانے کی ترغیب دلائی تھی۔
اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد عورتوں کو اپنی توانائی اور صلاحیت کا مظاہرہ کرنے اور اس کو فروغ دینے کے مواقع مل گئے۔ ایران کے اسلامی انقلاب نے خواتین کی ترقی و پیش رفت کے لیے وسیع امکانات اور مواقع پیدا کیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی نظام میں عورتوں کا احترام و اکرام ہے، اور معاشرے نے ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کیا ہے۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ مسلمان عورت اس طرف متوجہ ہے کہ عورت و مرد دونوں خداوند کریم کی مخلوق ہیں، اور انسانی لحاظ سے دونوں برابر ہیں۔ نیز خداوند کریم کسی بھی شخص کا عمل ضائع نہیں کرے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سمجھ لیجیے، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام میں حسب معمول ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں پر ایک نظر ڈال رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ جامع جم، عوام پابندیاں لگانے والوں پر لعنت بھیجتے ہیں، ہماری حکومت اگلی حکومت کے لیے راستہ ہموار کر رہی ہے۔ صدر روحانی۔ روزنامہ الشرق الاوسط۔ میکرون نے خود کو تہران اور واشنگٹن کے درمیان ایماندار ثالث قرار دیا۔ اور روزنامہ گارڈین۔ بائیڈن نے یمن میں سعودی قیادت میں جاری جنگ کی امریکہ کی جانب سے حمایت بند کیے جانے کا اعلان کر دیا۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ قدس۔ یمن پر امریکہ کا موقف کیوں بدلا؟ روزنامہ قدس اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ لکھتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کی نئی حکومت اور ملک کے 46ویں صدر کی نظر میں یمن کی جنگ کا جاری رہنا امریکہ اور اس کے عرب اتحادیوں کے نقصان میں ہے، اور اسے اس علاقے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اثر و رسوخ اور استقامت کے نظریے میں توسیع ہو رہی ہے۔ اسی لیے بائیڈن ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ یمن کی جنگ کی حمایت ختم کر کے سعودی عرب میں بن سلمان کی پوزیشن کو کمزور اور ان کے خلاف شہزادوں کے موقف کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، جس سے بن سلمان کو ہٹا کر اپنی مرضی کے شخص کو اس عہدے پر بٹھانا بھی ممکن ہوگا۔ اسی طرح وہ انصار اللہ کو باضابطہ طور پر تسلیم کر کے اس تنظیم کو بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں لا کر اس کی آپریشنل طاقت پر قابو پانا چاہتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ اب انصار اللہ کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور جنگ جتنی جاری رہے گی یہ تنظیم اتنی ہی مضبوط ہوتی جائے گی، اور امریکہ کے سب سے اہم اتحادی صہیونی حکومت کے لیے اتنا ہی خطرہ بڑھتا جائے گا۔ روزنامہ رائے الیوم۔ تعلقات قائم کرنے والے ملک نیتن یاہو کی میزبانی سے کیوں بچ رہے ہیں؟ اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ وہ پارلیمانی انتخابات سے پہلے کئی عرب ملکوں کا دورہ کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، مگر فی الحال کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ نیتن یاہو کے متحدہ عرب امارات اور بحرین کے دورے کی تاریخ 3 بار بدلی گئی، پھر 3 دن کے بجائے 3 گھنٹے کا ہو گیا، اور پھر کہا گیا کہ صرف ابو ظہبی جائیں گے اور بحرین، دبئی وغیرہ کا دورہ منسوخ کر دیا گیا۔ اس طرح کی تاخیر اور التوا کے پس پردہ اہم وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی جا رہی ہے کہ عرب حکومتیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے بعد اپنے ملک میں عوامی رد عمل کی وجہ سے تشویش میں ہیں، اس لیے وہ فی الحال نیتن یاہو کو بلا کر اور مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتی، خاص کر اس لیے بھی کہ ان تعلقات کے معمار ٹرمپ بھی نہیں رہے۔ دوسری وجہ F-35 جنگی طیاروں کی متحدہ عرب امارات کو فروخت پر فی الحال پابندی کو قرار دیا جا رہا ہے، جو اسرائیل سے تعلقات کے معاہدے کی ایک اہم شق تھی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیوم میں سعودی عرب کے ولی عہد سے نیتن یاہو کی ملاقات کی خبروں سے بن سلمان کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو گئے تھے، جس سے اب وہ بچنا چاہتے ہیں۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ہندوستان ٹائمز۔ متھرا کی عیدگاہ مسجد کی زمین کو کرشنا مندر کے حوالے کیے جانے کی ایک اور درخواست دائر کی گئی۔ دی ہندو۔ ہندوستان 56 لاکھ ویکسین ڈوز تحفے کے طور پر، جبکہ 1 کروڑ ڈوز قیمت لے کر دوسرے ملکوں کو دے رہا ہے۔ اور ڈیلی پاکستان۔ قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس، اپوزیشن کا اسپیکر ڈیسک کا گھیراؤ، فواد چوہدری کا دھواں دھار خطاب، الزامات کی بارش۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ راشٹری سہارا۔ کسان تحریک اور اظہار رائے کی آزادی۔ اخبار اس ضمن میں لکھتا ہے کہ کسی قانون کے خلاف مظاہرہ کرنا آئینی حق ہے، سپریم کورٹ نے بھی اس حق کو تسلیم کیا ہے۔ کسی بھی مسئلے پر مختلف رائے رکھنا ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 19 میں بنیادی حق ہے۔ تاہم اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ضلع انتظامیہ دفعہ 144 CRPC کے ذریعے لوگوں کے بنیادی حقوق کی پامالی کرتی ہے۔ دہلی اور ملک کے مختلف حصوں میں جاری کسان تحریک کے ساتھ بھی حکومت کا یہی رویہ ہے۔ کامیاب جمہوریت وہی ہوتی ہے جہاں بات چیت کے ذریعے معاملات کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ مظاہرہ کرنے والوں یا اپنی بات کہنے والوں پر کیس درج کرنا جمہوریت کا گلا دبانے جیسا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ کسانوں اور صحافیوں کے خلاف جھوٹے مقدمات واپس لے اور بات چیت کے لیے فضا بنائے۔ بات چیت میں پہل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایک فون کال کے فاصلے پر ہیں، حکومت کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی۔ حکومت مذاکرات کا دور جاری رکھے اور یہ بھی یقینی بنائے کہ کسانوں کو دھرنا مقامات پر پریشان اور ہراساں نہ کیا جائے۔ روزنامہ جنگ، آرمی چیف کا کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو سلام۔ اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری بھارتی مظالم کا عزم و ہمت سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ کشمیری بھارتی مظالم کا عزم و ہمت سے مقابلہ کر رہے ہیں، لاک ڈاؤن اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ کشمیری عوام کی امنگوں اور عالمی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کر کے اس انسانی المیہ کو ختم کیا جائے۔ سامعین، پروگرام کے اس حصے میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی، ایران کے ایٹمی معاملے پر امریکی قومی سلامتی کونسل کا اجلاس۔ تسنیم نیوز ایجنسی، ایرانی سفارتکار اسدی کے خلاف یورپ میں عدالتی فیصلہ، MKO منافقین کے دباؤ میں دیا گیا، ترجمان وزارت خارجہ۔ فرانس 24، سلامتی کونسل نے لیبیا میں جنگ بندی کی نگرانی کے لیے امن فوجی تعینات کرنے کا مطالبہ کیا۔ اور اب تفصیلی خبریں۔ ایرنا، صہیونی حکومت اور ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف اشروں سے جاری بے بنیاد دعوے۔ ایرنا نیوز نے لکھا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں تک ایران کی رسائی کا وقت بتا کر ایران کو خطرہ قرار دینا وہ روش ہے جس پر صہیونی حکومت 3 اشروں سے بار بار زور دیتی ہے، لیکن ہمیشہ ان دعووں کا جھوٹ ہونا کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ آج کل بھی جب بائیڈن کی جانب سے ایٹمی معاہدے میں واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں، صہیونی حکومت نے ایک بار پھر وہی حربہ آزمانے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ اسرائیل کے پاس 200 ایٹمی ہتھیار ہیں اور وہ NPT کا بھی رکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نہایت بے شرمی سے صہیونی حکام مختلف عالمی اداروں میں ایران اور اس کے ایٹمی پروگرام کو خطرہ قرار دیتے ہیں۔ فلسطین الیوم، بہت سے فریق فلسطینی انتخابات میں مداخلت کے خواہاں، صہیونی حکومت اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ فلسطین الیوم ایجنسی، خبر رساں ایجنسی نے لکھا ہے کہ اسلامی جہاد تنظیم کے سیاسی دفتر کے سربراہ ڈاکٹر محمد الہندی نے کہا ہے کہ فلسطینی انتخابات میں مداخلت کی کئی فریقوں کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ صہیونی حکومت اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے۔ انہوں نے المیادین TV چینل سے ایک گفتگو میں کہا کہ فلسطین میں انتخابات کا مسئلہ صرف فلسطینیوں تک محدود نہیں رہ سکتا، کیونکہ علاقے میں سرگرم کردار کی خواہاں تمام طاقتوں کے لیے فلسطینی انتخابات دلچسپی کا موضوع ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس ایک بڑی اور مؤثر طاقت ہے جو ہر معاملے میں سرگرم کردار کی خواہاں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینی مسئلہ علاقے اور مشرق وسطی میں موجودگی کے لیے دروازے کی حیثیت رکھتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام بزم دوستاں۔
معزز سامعین کی خدمت میں ناہید انوری اور حسین تقوی کا سلام پہنچے۔ آپ عزیز سامعین کی صحت و سلامتی، دنوی و اخروی سعادت و خوشبختی کی نیک تمناؤں کے ساتھ آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اس وقت اپنا محبوب اور پسندیدہ پروگرام سن رہے ہوں گے۔
جی ہاں سامعین، ہم بھی آپ کو پروگرام بزم دوستاں میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور یقینی طور پر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہمارے ساتھ شریک ہیں پروگرام میں بہن ناہید انوری، اور آپ نے ان کی آواز سحر ٹی وی سے بھی سنی ہوگی، اور آج یہ پروگرام بزم دوستاں میں آپ کی میزبان ہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر خیریت سے ہوں، انشاءاللہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں، اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت بہت خیال رکھیے، اور کرونا کے ان ایام میں احتیاط سے کام لیجئے اور ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کیجئے، ماسک لگائیے اور سماجی فاصلے کی رعایت کیجئے۔ بہت بہت شکریہ پروگرام بزم دوستاں میں، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ تقوی صاحب، جو آپ نے میرا انٹروڈکشن کروایا۔ جی ہاں حسین، یہاں پر اب کچھ ہمارے سامعین کے خطوط و پیغامات کو ہم یہاں شامل کرنا چاہیں گے، اگر آپ اجازت دیں۔
جی بالکل بالکل۔
جی ہاں، تو سامعین یہ خط ارسال کیا ہے ہمیں ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر کے مرکز ممبئی سے محمد یوسف صاحب نے۔
جی کیا لکھتے ہیں یہ؟
جی انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ ایران کے اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ کی مناسبت سے مبارکباد انہوں نے پیش کی ہے، اور لکھا ہے کہ ایران کے اسلامی انقلاب نے عالمی سطح پر رائے عامہ کی سوچ میں تبدیلی کے لیے زمین ہموار کی ہے، اور آج اسلامی انقلاب کا پیغام دنیا کے گوشوں کنار میں پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح سے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی تحریک نے ایران کے علاوہ دنیا کے ہر اس انسان کی زندگی پر اثر ڈالا ہے جو حق کا متلاشی رہا ہو اور دنیا میں ظلم و ستم کی روک تھام کے لیے کام کرنے کا خواہاں ہو۔ اور آگے چل کر لکھتے ہیں کہ آج بھی ایران نے عالمی سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے نہ کچھ چنے چبوا دیے ہیں، اور ایران کے مقابلے میں امریکہ مغربی طاقتوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ میری اور میرے اہل خانہ کی طرف سے انقلاب اسلامی کی سالگرہ پر مبارکباد قبول کیجیے۔
جی محمد یوسف صاحب، ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر کے مرکز ممبئی سے آپ نے یہ محبت نامہ ارسال کیا ہے۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی مناسبت سے آپ نے مبارکباد پیش کی ہے، بہت شکریہ۔ اور چند اہم نکات کی طرف آپ نے اس میں اشارہ کیا ہے، اور خاص طور پر بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور انقلاب اسلامی ایران کے نتیجے میں دنیا بھر میں جو ایک تبدیلی، خاص طور پر فکر کی تبدیلی، خاص طور پر جو ہے نظریے کی تبدیلی رونما ہوئی ہے، اور حق و حقانیت سے وابستہ لوگ مضبوط سے مضبوط تر ہوئے ہیں، اور آزاد منش انسان جو ہے ہمیشہ کی طرح اس مقام پر بھی اپنے آپ کو طاقتور محسوس کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں ہراساں ہیں، پریشان ہیں، اور خاص طور پر جب حق اور باطل کا معرکہ ہوتا ہے تو حق جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے, اور یہی نتیجہ ایران کے اسلامی انقلاب نے دیا, اور ایران کی 2500 سالہ شہنشاہت بادشاہت جو ہے اس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی افکار کے نتیجے میں منہ کی کھانی پڑی, اور ایران آزاد ہوا اور ایران میں اسلامی انقلاب رونما ہوا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایران کے اسلامی انقلاب کی مناسبت سے ہمیں یہ محبت نامہ ارسال کیا. ویسے تو یہ خط آپ کا بہت دنوں میں ہم کو موصول ہوا ہے, امید کرتے ہیں کہ جلدی جلدی خط لکھیں گے اور پروگرام کے حوالے سے بھی اپنے رائے ہمیں دیں گے اور پروگراموں کے حوالے سے بتائیں گے کہ آواز وغیرہ کیسی جا رہی. بہت شکریہ, بہت نوازش کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا.
بہت شکریہ حسین, آپ نے بہت اچھی اور مختصر سی تفصیلات ہمارے سامعین کے لیے پیش کی, اور یہیں پر میں بھی اپنے سامعین یعنی محمد یوسف صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور ایک اور خط ہے, اسے بھی ہم پڑھتے چلیں. یہ خط ارسال کیا ہے عالمی متحدہ لسنرز تنظیم آف پاکستان کے صدر چودھری فہیم نور صاحب نے.
جی,
یہ لکھتے ہیں کہ ایران کے اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ایران کے اسلامی انقلاب نے خطے اور عالمی سطح پر اتحاد بین المسلمین کے لیے جو کام انجام دیے ہیں اس نے سامراجی طاقتوں کے مسلمانوں کے درمیان اختلافات پھیلانے کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا ہے.
جی,
لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ, اسرائیل اور بعض علاقائی عرب ممالک آج بھی مسلمانوں کے درمیان اختلافات بھڑکانے کی کوشش میں مصروف ہیں. اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی نے نہایت بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ شیعہ اور سنی کے درمیان اختلاف پیدا کرنے والے نہ شیعہ ہیں اور نہ سنی, بلکہ دشمنان اسلام کے ایجنٹ ہیں. چودھری فہیم نور صاحب مزید لکھتے ہیں کہ ایران کے اسلامی انقلاب نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کی فضا قائم کرنے کے لیے شعور پیدا کیا ہے. آج ہر ذی شعور انسان مسلم امہ میں باہمی اخوت اور بھائی چارہ برقرار رکھنے کے لیے قدم بڑھا رہا ہے, لیکن دشمن طاقتوں کو یہ گوارا نہیں ہے, اس لیے وہ مسلم امہ کا شیرازہ بکھرنے کی فکر میں رہتے ہیں. فہیم نور صاحب نے یہ خط بڑی تفصیل سے لکھا ہے حسین صاحب, لیکن اس خط کے چیدہ چیدہ نکات کو ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے.
بالکل,
انہوں نے پھر آخر میں ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنے کی خدمت میں اور ایرانی قوم کی خدمت میں مبارکباد بھی پیش کی ہے.
جی بالکل, اور آپ نے بہت ہی صاف ستھرے انداز میں اس خط کے چیدہ چیدہ نکات جو ہیں وہ سامعین کی خدمت میں پیش کی ہیں. ویسے مناسبتوں پر جناب فہیم نور صاحب تفصیل سے خط لکھتے ہیں اور کوئی گوشہ نہیں چھوڑتے ہیں, لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت کی گنجائش جو ہے وہ تھوڑی سی کم رہتی ہے, اس لیے ہم نہایت معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم نے کچھ نکات جو ہیں وہ خط کے کم کیے ہیں. چودھری فہیم نور صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی مناسبت سے یہ محبت نامہ ارسال کیا, اور اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور وہ اتحاد بین المسلمین کا پیغام ہے, اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سے 17 ربیع الاول کے درمیان ہفتہ وحدت کا باجی انوری جو ہے وہ اعلان کیا, اور یہ دشمنان اسلام خاص طور پر ان طاقتوں کے منہ پر ایک تماچا تھا کہ جو مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہفتے کو منانے کے ذریعے یقینی طور پر اخوت اور بھائی چارے کی فضا کو عام کرنے کے لیے زمین ہموار کی ہے, اور آج بھی رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی بھی اتحاد بین المسلمین پر تاکید کرتے ہیں, اور اسلامی جمہوری ایران کے حکام بھی ہمیشہ سے یہ کوشش ان کی رہی ہے کہ وہ اتحاد بین المسلمین کے دائرے میں اسلامی انقلاب کے پیغام کو دنیا میں عام کریں. بہرحال اسرائیل ہو یا امریکہ یا بعض علاقائی عرب ممالک کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شوشے چھوڑتے رہیں, لیکن حقیقی طور پر ایران کے اسلامی انقلاب نے جو عام آدمی کے ذہن میں فکر پیدا کی ہے وہ اتحاد کی فکر ہے, اور یہی فکر جو ہے روز بروز تقویت پا رہی ہے, اور اسی کے نتیجے کے اندر دشمنان اسلام کی سازشیں ناکام ہو رہی ہیں. دشمن نے شام میں بھی مونگی کھائی ہے, عراق میں بھی مونگی کھائی ہے,
بالکل
لبنان میں بھی مونگی کھائی ہے, اور ہمیشہ وہ مونگی کھاتا رہے گا اور اسلامی انقلاب کا پیغام گھر گھر پہنچے گا. بہت شکریہ جناب چودھری فہیم نور صاحب آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا. جی باجی.
جی حسین صاحب, ایکچولی آپ کو پتا ہوگا, ہمیں سامعین کو ہی پتا ہے کہ عشر فجر منایا جا رہا ہے یہاں پر, تو اسی مناسبت سے بیشتر سامعین جو پیغامات یا خطوط جو بھیجے ہیں تو اسی سے ریلیٹڈ ہیں. یہ خط ارسال کیا ہے انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے جنرل سیکرٹری مہر عبدالستار سلفی القادری نے, اور عشر فجر اور ایران کے اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ کے مناسبت سے انہوں نے بھی مبارکباد پیش کی ہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ ایران کے اسلامی انقلاب نے شاہی ایران کی 2500 سالہ سلطنت کو زمین بوس کر دیا, اور ملک میں اسلامی جمہوری نظام کی بنیاد رکھی.
جی.
سامراجی طاقتوں نے بہت کوشش کی کہ ایران کے نوخیز اسلامی نظام کو اس کے ظہور میں آنے کے فوراً بعد ختم کر دے, لیکن نصرت خدا ایران کے عوام کے ساتھ تھی, اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی عظیم قیادت کے سائے میں یہ اسلامی انقلاب مضبوط ہوا اور آج ایک تناور درخت میں تبدیل ہو گیا ہے. اور پھر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ایسا انقلاب جس نے سامراجی طاقتوں کے تمام باطل منصوبوں کو خاک میں ملا دیا اور اپنے حقیقی راستے پر گامزن ہے, اور آج حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی قیادت میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے, اور دشمن کی آنکھوں میں کانٹا بنا ہوا ہے. جی ریڈیو تہران کی اردو سروس کے توسط سے ایرانی قوم کو اسلامی انقلاب کی سالگرہ کے مناسبت سے انہوں نے بہت بہت مبارکباد بھی پیش کی ہے.
جناب مہر عبدالستار سلفی صاحب, جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان, آپ نے بھی ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی مناسبت سے اپنے دلی احساسات بیان کیے ہیں, اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ, رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے اپنی دلی عقیدت و محبت کا باجی انہوں نے اظہار
جی
کیا
جی
ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ انقلاب اسلامی کے حوالے سے جناب مہر عبدالستار سلفی صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں,
جی
اسی لیے انہوں نے اپنے خط کے اندر جو ہے شاہ ایران کی سلطنت کے حوالے سے بھی, اس کے باطل نظریات کے حوالے سے بھی, اور ساتھ ہی ساتھ وہ قوت کہ جو ایران کی عوام پر حاکم تھی, اور وہ تھی قدرت خدا کہ جس کی بدولت جو ہے ایران کے عوام نے یہ عظیم انقلاب جو ہے وہ برپا کیا ہے, اور آج یہ انقلاب جو ہے ایک تناور درخت میں تبدیل ہو چکا ہے, اور دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی آنکھ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایران اسلامی جو ہے وہ ایک کانٹا بنا ہوا ہے. یقینی طور پر جہاں پر حق و باطل آتا ہے اور حق اپنے عظیم پیغام کے ذریعے آگے بڑھتا ہے تو باطل قوتوں کا دل جو ہے وہ دہل جاتا ہے, اور آج ایران سے جو ایک طریقے کا ان کا بغض ہے اس کی اہم وجہ بھی یہی ہے کہ ایران جو ہے وہ حق کا ساتھ دیتا ہے, چاہے وہ لبنان میں ہو, چاہے وہ افغانستان میں ہو, چاہے وہ عراق میں ہو, چاہے وہ شام میں ہو, چاہے وہ افریقہ کے کسی ملک میں ہو,
کہیں بھی ہو,
جہاں پر بھی جو ہے وہ حق ہے اسلامی جمہوری ایران اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور یہی چیز جو ہے دشمنان اسلام اور سامراجی قوتوں کو جو ہے وہ نہیں بھاتی, اور وہ ایران کے خلاف سازشوں میں مصروف نظر آتے ہیں. لیکن باجی یقینی طور پر ہمیشہ فتح جو ہے وہ حق کی ہوتی ہے, اور اسلام میں اور ایران کا جو اسلامی انقلاب ہے وہ جس طریقے سے ابھی تک کامیاب ہوا ہے آگے بھی اسی طریقے سے کامیابی کے منازل طے کرتا چلا ہے. میرے خیال سے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے بہن ناید انوری اور حسین تقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین ابھی آپ سن رہے تھے اپنے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں, اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام گھر اور گھرانہ, اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہماری اس وقت کی نشریات کا یہ آخری پروگرام ہے، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی، یعنی گھر اور گھرانہ پروگرام کے ساتھ ہی، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام گھر اور گھرانہ، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
گھر اور گھرانہ،
سامن پروگرام گھر اور گھرانہ کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ازدواجی زندگی کے اصولوں کا جائزہ لے رہے ہیں، امید ہے کہ آپ بھی پسند فرمائیں گے۔ سامن، یہ مسئلہ سب پر آیا ہے کہ زندگی میں کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو اہمیت دیتے ہیں اور اس سے اچھے اور مستحکم تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ماضی کی غلطیوں کو نہ دہرائیں، چاہے آپ نے غلطی کی ہو یا آپ دونوں نے کی ہو۔ دوسری جانب، بیوی یا میاں کو چاہیے کہ وہ ان کی غلطیاں اور ناکامیاں یاد دلانے کے بجائے اپنے اور ان کے مثبت رویے کو مضبوط بنائیں۔ آپ جب ایک ساتھ ہوں تو بخوبی لطف اندوز ہوں، اور جس موضوع پر بھی بات کرنا چاہتے ہوں کھل کر بات کریں۔ اگر آپ واقعی اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے احساسات و جذبات کا بھی پورا خیال رکھیں، اور صرف تکلیف پہنچانے یا اکسانے کے لیے ماضی کی باتوں کا ذکر نہ کریں۔ اگرچہ ماضی کو بھلانا آسان نہیں ہوتا، تاہم ضد بازی اور کینے سے بچنے کے لیے ماضی کے واقعات کو نہ دہرائیں۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی بیوی یا شوہر آپ کا ہمدم ہوتا ہے، اس لیے اسے ماضی کی یاد دلا کر نقصان نہ پہنچائیں۔ خاندان معاشرے کا اہم ترین جز شمار ہوتا ہے، اور اس میں زندگی و موت ان طور طریقوں اور ثقافتوں کی مرہون منت ہوتی ہے کہ جو خاندان میں رائج ہوتی ہیں۔ خاندان کی بنیاد میں راہ زندگی کی صحیح شناخت اور اس کی حفاظت و ترقی کی جانب رہنمائی کے لیے روڈ میپ اور جامع منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ خاندان کے افراد درمیان محبت و الفت کا رشتہ استوار کیا جا سکے، اور اس مقدس مرکز کو امن و سکون کی جگہ بنایا جا سکے۔ اس مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر، ابھی کچھ دنوں قبل رہبر انقلاب اسلامی نے 16 شقوں پر مشتمل خاندان سے متعلق مجموعی پالیسی ابلاغ فرمائی ہے، کہ جو فیملی یا خاندان کی بنیادوں کی حفاظت و استحکام کے لیے ایک دستاویز اور روڈ میپ کی حیثیت سے منظور بھی ہوئی ہے۔ خاندان اور معاشرے کی تشکیل کے لیے رہبر معظم انقلاب اسلامی کی ابلاغی پالیسیوں میں اسلامی آئیڈیل اور نمونوں کی بنیاد پر خاندانوں کی تقویت اور استحکام، اور خاندانی بنیادوں اور فیملی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ملک کی تعلیمی، تربیتی اور صحافتی صلاحیتوں کو باہم استعمال کرنے پر تاکید کی گئی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنی نے ثقافت سازی اور خاندان کے افراد کا ایک ساتھ مل کر فرصت کے اوقات سے مؤثر استفادہ، قانون نظام کی اصلاح و تکمیل، اور خاندان میں منصفانہ رویے کو خاندان اور فیملی کے استحکام کی ترجیحات میں قرار دینے اور ان پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔ روزگار کے بارے میں مستقل کی تشویش کم کرنے کے لیے خاندان یا فیملی کی معیشت اور اقتصاد کا فروغ، اور شادی اور مکان ان پالیسیوں میں زیر بحث آنے والے دیگر موضوعات ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنی نے خاندان سے متعلق پالیسی میں میاں بیوی کے احترام و عزت کی پرزور حمایت، خواتین کی خانہ داری اور ان کے مادرانہ کردار، اور مردوں کے اقتصادی و پدری کردار پر تاکید فرمائی، اور خاندان میں سن رسیدہ بزرگوں کے احترام کے لیے مناسب حمایتی روش اختیار کرنے، اور فیملی کی ہر طرح کی صحت و سلامتی، خاص طور سے حاملگی سے متعلق صحت کے فروغ اور افزائش نسل کے موضوع کو بھی اٹھایا ہے۔ مجموعی طور پر رہبر انقلاب اسلامی کی ابلاغی پالیسیاں ایک پائیدار شکل اختیار کرتی ہیں، اور وہ پائیدار شکل ایک مولد یا پیداواری خانوادے کی تشکیل کی کوشش ہے۔ مولد یا پیداواری خاندان، یعنی ایک ایسی فیملی یا خاندان کہ جس میں پیار محبت سے جوش و جذبہ اور تحفظ اور سیکورٹی پیدا ہوتی ہے۔ مولد خاندان، یعنی ایک ایسی فیملی کہ جس میں تربیت کے ذریعے قانون و اخلاق جنم لیتا ہے۔ مولد خاندان، یعنی ایک ایسا خاندان کہ جو روزگار کے مواقع اور مہارت پیدا کر کے اقتصادی پیداوار کو بڑھاتا ہے، اور آخر کار ایک ایسا خاندان یا فیملی وجود میں آتی ہے کہ جو بچہ پیدا کر کے
معاشرے کے بنیادوں کو مضبوط و استوار رکھتی ہے۔ ذاتی اور خصوصی زندگی میں رہبر انقلاب اسلامی کا طرز عمل ایک طرح سے خاندان کے اقدار کی پوزیشن اور اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ ایک ایسے رہبر و رہنما ہیں کہ جس نے خاندان کی اصل و اساس احترام اور خاندانی اجتماع یا گیدرنگ کے ذریعے ہمسری و زوجیت کی شان و منزلت کا تحفظ کیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کے چھوٹے بھائی کہتے ہیں کہ آپ جب بھی مشہد تشریف لاتے ہیں تو پابندی سے اپنے ننھیالی اور ددھیالی رشتہ داروں سے ضرور ملاقات کرتے ہیں۔ اب اس کا تعلق وقت اور فرصت سے ہے، جب آپ کے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے تو آپ دو اوقات میں الگ الگ ذرا تفصیل سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ددھیالی اور ننھیالی رشتہ دار سب ایک جگہ ہی اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ رہبر انقلاب اسلامی کے بچے بھی اسی طرح محبت و الفت سے پیش آتے ہیں، جب بھی آتے ہیں تین چار ساتھ آتے ہیں، چاہے تہران میں ملنے کا پروگرام ہو یا مشہد میں۔ وہ لوگ بہت پابندی سے ملاقات کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ چاہے کتنے بھی بڑے ہوں لیکن ان میں محبت و الفت بہت ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کی نظر میں خاندان ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں جذبات و احساسات زیادہ ہونے چاہیے، بچوں کو محبت اور پیار ملنا چاہیے۔ شوہر کی جو مرد ہوتا ہے اور عورت کی نسبت سخت مزاج ہوتا ہے اور کسی خاص مسئلے میں کمزور واقع ہوتا ہے، لہذا اس کے زخم کا مرہم صرف اور صرف بیوی ہی ہو سکتی ہے۔ حتیٰ ماں کی الفت و محبت بھی بیوی کے پیار کی جگہ نہیں لے سکتی، اس کو لاڈ پیار ملنا چاہیے۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی مدہ ذی اللہ کی اہلیہ محترمہ منصورہ باقرزادے کا رہبر معظم کے بارے میں کہنا ہے کہ آپ کے اندر موجود ایک نہایت اچھی خصلت کہ جو دوسروں کے لیے بھی نمونہ عمل بن سکتی ہے، یہ ہے کہ آپ جب بھی گھر میں ہوتے ہیں تو اگرچہ روزانہ کے کاموں سے معمولاً تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ گھر کے ماحول کو دفتر کے مسائل و مشکلات سے دور رکھیں۔ آپ کی ہر چیز سے زیادہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ گھر کا ماحول پرسکون اور شاد و آباد رہے۔ میں بھی سمجھتی ہوں کہ میرا سب سے اہم کردار گھر کے ماحول کو پرسکون باقی رکھنا ہے، تاکہ آپ پورے سکون سے اپنا کام کرتے رہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو اپنے اور بچوں کے سلسلے میں فکر و تشویش سے دور رکھوں۔ محترمہ منصورہ خجستہ باقرزادہ، رہبر انقلاب اسلامی کی سب سے بہترین صفت آپ کی سادہ زندگی کو قرار دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ برسوں سے میں نے اپنے گھر میں کوئی تجملاتی اور لگژری چیز نہیں دیکھی ہے۔ خوبصورتی اچھی چیز ہے، لیکن ہمیں خود کو تجملاتی زندگی میں نہیں الجھنا چاہیے۔ ہمارے گھر کا ڈیکوریشن نہایت سادہ اور معمولی ہے، ہمارے پاس کوئی قیمتی قالین اور صوفہ وغیرہ نہیں ہے۔ ہم نے برسوں پہلے خود کو ان چیزوں سے آزاد کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں آیت اللہ خامنئی کے والدین ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ آپ کی ماں اس طرح کے تجملات پر تنقید کرتی تھیں اور ہمارا بھی یہی خیال ہے۔ میں ہمیشہ اپنے بچوں کو سکھاتی ہوں کہ وہ بھی اپنے ذاتی طور طریقے میں ایسے ہی رہیں، کیونکہ عیش و آرام کی چیزیں غیر ضروری ہوتی ہیں۔ پروگرام کے اختتامی حصے میں ہم ایک نظر میاں بیوی کے درمیان تعلقات پر ڈال رہے ہیں۔ ایک خاتون کا کہنا ہے کہ میرا شوہر بد زبان ہے، میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن اس کا یہ برا رویہ ترک کرانے میں میں کامیاب نہیں ہوئی۔ سب کو برا بھلا کہتا ہے، جب بھی جہاں بھی خفا ہوتا ہے گالی دینا شروع کر دیتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مشکل کے حل کے لیے کیا کروں۔ غیظ و غضب انسانوں میں پائی جانے والی ایک ہیجانی کیفیت ہے جو مختلف افراد میں مختلف شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی خاتون غصے کے وقت رونا شروع کر دیتی ہے یا کسی دوسرے سے بیان کرتی ہے، لیکن معمولاً مرد کسی سے کچھ نہیں کہتے، سیدھے منہ جواب دینا چھوڑ دیتے ہیں اور بعض تو بد زبانی کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسی صورتحال پیش آئے کہ جب منہ سے گالی نکلنا چاہتی ہو تو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ تھوڑا سوجھ بوجھ سے کام لیں اور اس زہریلے ماحول پر خود قابو پانے کی کوشش کریں۔ گفتگو کا موضوع تبدیل کرنا بھی غصے پر قابو پانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ بحث کے اصلی موضوع کو بدل کر کسی حد تک مسئلے کی سنگینی کو کم کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات اس جگہ کو ترک کر دینے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ افراد تنقید برداشت نہیں کر پاتے اور نصیحت بھی نہیں سنتے، یا اس شخص کی حمایت و دفاع کی پوزیشن بھی نہیں ہوتی جسے گالی دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں اس جگہ کو ترک کر دینا بہترین رائے حل اور آپ کے احتجاج کی بہترین علامت ہے۔ بعض افراد نہ ہی نصیحت سے اور نہ ہی غصہ دکھانے سے ہوش میں آتے ہیں۔ ایسے افراد کے مقابلے میں سنجیدہ رویہ اختیار کرنا چاہیے اور اس مسئلے پر نہایت مضبوطی سے اپنے بھرپور غصے کا اظہار کرنا چاہیے اور مد مقابل کو باور کرا دینا چاہیے کہ اگر اس نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو آپ حتمی فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایسے مواقع پر اپنی پوری طاقت یکجا کیجیے اور اس سلسلے میں اپنی بزرگی و برتری برقرار رکھیے۔ آپ کی یہ مداخلت اور رویہ احترام، صداقت اور احتیاط سے ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ غصہ اور بد زبانی ایک رویہ ہے اور رویے کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں، لہذا جو لوگ بد زبان یا بد کلام ہوتے ہیں انہیں سیکھنا چاہیے کہ اپنے مطالبات، اپنی ضروریات اور ناکامیوں کو خوبصورت، سادہ، تعمیری اور مؤثر زبان اور انداز میں بیان کریں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گالی بکنے سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بد زبان کو ناپسند کرتا ہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کا رویہ آپ کے شوہر یا بیوی کے لیے تکلیف اور ناراضگی کا باعث ہوا ہے تو معذرت خواہی کیجیے۔ یہ موضوع رابطے کو ٹھیک کرنے اور لڑائی جھگڑے کے نقصان دہ اثرات کم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ ضروری ہے کہ جو افراد جلد مشتعل ہو جاتے ہیں خود کو اچھی طرح پہچانیں اور اپنی تنبیہ کریں، اس طرح کہ جب ان کے زبان پر کوئی رقیق الفاظ آ جائیں تو کسی طریقے سے خود کو سزا دیں۔ اس طرح یقیناً ہر کوئی اپنے جذبات پر کنٹرول کر لے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔